تو سرکار کے فیض کا ایک باب حضرت کے ذریعے سے بھی کھلتا ہے اور ان کے ذریعے سے بھی ہمیں فیض حاصل ہوتا ہے.
نبی کے فیض کے ایک باب اشرف الخلق ہوتا ہے,
رضا کے علم کے مہتاب اشرف الخلق ہوتا ہے. صحابی صحابی مفتی اعظم جو آپ پر برسا, حضور مفتی اعظم ہند کے فیض کا بادل جو برسا. دیکھیے ایک لفظ ہے میزاب, ابھی میں بولوں گا میزاب. میزاب کہتے ہیں پرنالے کو, چھت پر جب پانی گرتا ہے تو وہ جس ذریعے سے نیچے آتا ہے, کوئی پائپ آج کے دور میں لگا دیا جاتا ہے, پہلے وہ پرنالا ہوا کرتا تھا, تو اس کو کہتے ہیں میزاب عربی میں. تو حضور مفتی اعظم ہند کا فیض برس رہا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچ رہا ہے. سبحان اللہ,
صحابہ مفتی اعظم جو آپ کا برسا
انہیں کے آپ نے میزاب اشرف الخلق کہا. اور ہم میزاب کا ذکر ہے تو میزاب رحمت کیسے بول سکتے ہیں؟ کعبہ مقدسہ میں جو پرنالہ لگا ہوا ہے, حکیم کے اندر جس کا پانی گرتا ہے جب بارش ہوتی ہے, میزاب رحمت اسے بولتے ہیں. مسلمان اپنی خوش نصیبی اور خوش قسمتی تصور کرتا ہے, اپنے لیے عید تصور کرتا ہے اگر بارش ہو جائے اور میزاب رحمت کے کچھ قطرے اس کے اوپر گر جائے. سبحان اللہ,
صحابہ مفتی اعظم جو آپ پر برسا
انہیں کے آپ نے میزاب اشرف الفقہا سفینے جتنے بھی باطل کے سب سے ٹکرائے. ایسا نہیں ہے, یہ بزرگ جو محنت کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ صرف چاہنے والوں کی بھی ان کے ارد گرد ہوتی ہے, حاسدوں کی بھی ایک فوج ہوتی ہے.
جو مخالفین ہیں وہ بھی زیر کرنے کی تاک میں رہتے ہیں, جو دشمنان نبی ہیں وہ بھی ہر طرح کی سازشوں میں لگے ہوئے رہتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے نائب رسول بنا دیتا ہے تو ہر طرح کی حفاظت بھی عطا فرماتا ہے, اس کے اندر وہ قوت اور طاقت میں نظر عطا فرماتا ہے.
تو میں نے لکھا تھا کہ سفینے جتنے بھی باطل کے تجھ سے ٹکرائے سبھی کو کر دیا غرقاب اشرف الفقہا. کمال تیرا کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرا,
کمال تیرا کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرا. یہاں پر بھی ایک لفظ میں نے سیماب استعمال کیا ہے,
سیماب پارے کو بولتے ہیں. حضرت اگر چاہیں گے تو وہ بہت اچھی طرح, کیونکہ حکیم بھی ہے, سمجھا سکتے ہیں کہ پارا کبھی ٹھہرتا نہیں ہے,
وہ ہمیشہ ہر حکم میں ہوتا ہے, ایک جگہ نہیں ٹھہرتا.
تو میں نے لکھا تھا کہ کمال تیرا کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرا, تو ہے عروج کا سیماب اشرف الفقہا. تیرے جمال میں جلووں کی ایسی بارش ہے, تیرے جمال میں جلووں کی ایسی بارش ہے, قلوب ہوتے ہیں سیراب اشرف الفقہا. تیری عطا کا تو محتاج, تیری عطا کا ہے محتاج یہ فریدی بھی,
تیری عطا کا ہے محتاج یہ فریدی بھی, اسے بھی کیجیے سیراب اشرف الفقہا.
فیضل بھائی جو ملاوی سے تشریف لائے, میں گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لے آئے, آگے تشریف لے آئیے آپ لوگ. ماشاء اللہ, آپ دیکھیں یہ ہمارے فیضل بھائی افریقہ کے ایک جگہ سے ملاوی سے تشریف لائے ہیں اور خاص کر حضرت کی ملاقات کے لیے ہیں. آپ سوچیں یہ انڈیا میں تھے, ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے, پتا چلا کہ حضرت عمان میں آئے ہیں تو یہ عمان میں آ گئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دولتوں سے بھی نوازا ہے. یہ بتا رہے تھے غالباً 500 سے زیادہ مدرسے, کتنے 1300 سے زیادہ مدرسے انہوں نے افریقہ کے سرزمین پر کھول رکھے, اور نہ جانے کتنی مسجدیں انہوں نے بنوائی ہیں. اس کے علاوہ جہاں پر ہیڈ آفس جہاں یہ ہوئے تھے وہاں پر بھی ایک شاندار مدرسہ جس میں تقریباً 550 لوگ پڑھ رہے ہیں. یہ صرف امریکہ کے بات ہے, ورنہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ان کے متعلقین ہیں, جاننے والے ہیں, جو ضرورت پڑتی ہے دین کے لیے وہ حاضر ہیں. اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سعادت مندی کی بنیاد پر عطا فرمایا. دولت ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فطرت عطا فرمایا فیضل بھائی کی طرح. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں فضل میں برکتیں عطا فرمائے. میں شیر پڑھ رہا تھا، انہیں دیکھ رہا تھا، بڑے خوش ہو رہے تھے. ایک شیر آخر میں حضرت سے گزارش کروں گا، میں نے یہ اس میں لکھا ہے کہ نواز دیجیے ارشاد کی تجلی سے. ارشاد مطلب بات گفتگو ہے، نواز دیجیے ارشاد کی تجلی سے، یہی ہے خواہش احباب اشرف. نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن معراج النبی، حضور اشرف الفقہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ویڈیو اردو اس مسجد میں سب کو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، دنیا بنا میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العالم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سيدي سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، تبارک اللہ شان تیری، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہاں تو وہ جوش لنترانی اور کہاں تقاضے وصال کے تھے.
اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. وہ بے نیاز ہے اللہ بالصمد، بے نیاز جو چاہے وہ کرے. فرماتے ہیں کہاں تو وہ جوش لنکرانی. یہ لنکرانی کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر پہنچے. یہ طور پہاڑ وہ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں، ٹھنڈک کے زمانے میں، دور سے ایک آگ جلتے ہوئے اس کی روشنی دیکھی. آپ سفر کر رہے تھے، اپنی اہلیہ سے فرمایا تم یہاں بیٹھو، سردی زیادہ ہے، میں پہاڑ پر جاتا ہوں اور وہاں سے تھوڑی آگ لے کر آتا ہوں، ہم یہاں بیٹھ کر کے اسے تاپیں گے، سردی سے محفوظ رہیں گے. یہ سب قرآن نے بیان کیا. جب آپ وہاں تشریف لے گئے کوہ طور پر، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس سے نور پھوٹ رہا ہے، اس کی ایک ایک پتی سے نور اٹھ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو ندا دی، آواز دی اور ارشاد فرمایا، موسیٰ تم گھبراؤ مت، میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے. اس طرح سے آواز آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو درخت کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو سنوا رہا، ڈائریکٹ بعد میں ہوا، پہلے تو درخت سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے عصائی، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، جب بکریاں چراتا ہوں تو درخت سے پتے جھاڑ جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں، سانپ بچھو نکلتا ہے تو نقصان نہ پہنچائے کسی عصا سے مار کر ان کو میں دور کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، اور بھی اس سے بہت سے میں کام لے لیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لکڑی کے اندر جو خوبی تھی اور جو کام اس سے لیا جاتا تھا، یہ حضرت موسیٰ نے بتا دیا. کامن بات ہے، میرے ہاتھ میں لکڑی ہے، آپ پوچھیں گے یہ کیوں رکھے ہیں، میں بولوں گا 83 سال کا ہو گیا، کبھی ڈر منگاتا ہوں، سہارا لے لیتا ہوں، اور اگر کوئی دشمن میرے سامنے آئے تو اس کو میں بتاتا ہوں، سانپ بچھو نظر آئے تو مار کر بھگاتا ہوں، یہی تو بتاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الفاظ موسیٰ، اس عصا کو زمین پر رکھ دو. حضرت موسیٰ نے وہ لکڑی زمین پر رکھ دی. یہاں تک تو بات سمجھنے آئی. جیسے ہی زمین پر لکڑی رکھی تو قرآن فرماتا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. جیسی زمین پر لکڑی رکھی تو اب اس میں چینجنگ، اب تبدیلی آنی شروع ہوئی. اچانک وہ لکڑی بہت بڑا اژدہا سانپ بن گیا، پھنکارنے لگا. حضرت موسیٰ نے یہ نئی چینجنگ، نئی تبدیلی دیکھی تو ایک فطری طور پر ان پر اس قدرت الہی کو دیکھ کر تعجب کا اثر ہوا، اور سانپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تخف، اس کا گھبرانے کی بات نہیں ہے، لکڑی تمہاری ہے قدرت میری ہے، گھبراؤ گا. حضرت موسیٰ رک گئے، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ خوش اس لکڑی کو پکڑ، سنعیدہا سیرتہا الاولیٰ، اے موسیٰ پکڑ لو، اللہ کا حکم تھا ڈرے نہیں، جب پکڑنے کا حکم نہیں تھا تو خوف پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مت ڈرو. حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے، جب اللہ فرما رہا مت ڈرو تو کیوں ڈرو، سمجھے، جب رب فرما دے کہ کسی سے مت ڈرو، مت ڈرنا، مجھ سے ڈرو تو اللہ سے ڈرو. حضرت موسیٰ ٹھہر گئے، فرماتا خوش رہا اس لکڑی کو پکڑ لو، سنعیدہا سیرتہا الاولیٰ، جیسے یہ تھی ویسے ہی میں پھر بنا دوں گا. ایک تھا پوائنٹ آپ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ اس کو پکڑ لو، میں اس لکڑی کو جیسے تھی ویسے ہی بنا دوں گا. یہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لکڑی جیسی تھی ویسے ہی ہو جا؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا تو لکڑی ویسی ہوتی کہ نہیں ہو جاتی نا، اس لیے کہ اس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر. اس نے یہ نہیں فرمایا اے لکڑی موسیٰ گھبرا رہے ہیں اے سانپ لکڑی بن جا، یہ نہیں فرمایا، اس کو ہاتھ میں لو. حضرت موسیٰ سے فرمایا ڈرو مت، ڈر نکل گیا، ہاتھ بڑھایا اور چوڑے چوڑے پس رہے تو ہاتھ میں پکڑ لیا. اگر آپ کے ابا کہیں بیٹا یہ سانپ جا رہا ہے پکڑ، پہلے تو ابا کو دیکھیں گے، دیکھو گے میرے ابا اتنی خطرناک چیز کو پکڑنے کے لیے کہ، لیکن وفاداری یہ ہے اگر باپ کہتا ہے پکڑ لے، اور باپ حکیم بھی ہے، اس کے اندر روحانیت بھی ہے، اور بیٹا جانتا ہے تو ڈرے گا نہیں. ابا نے کہا پکڑ لو جو ہوگا دیکھیں گے، یہی ہے وفاداری. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لکڑی کو پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے اس لکڑی کو جیسی تھی ویسے ہی بنا دیا، لے کے کھڑے ہیں، اب نہ وہ رینگ رہا ہے، نہ پھنکار رہا ہے، نہ بھاگ رہا ہے. لکڑی زمین پر ڈالی تو لکڑی جو مردہ نہیں، اس میں کبھی جان تھی ہی نہیں، وہ زندہ بن گئی، اور زندہ بن کر چلنے لگی، سانپ بن گئی. رب دنیا کو بتا رہا ہے نبی کے ہاتھ میں جو چیز بے جان آتی ہے، اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھو، نبی کے ہاتھ میں ہے لیکن وہ زندگی بھی باقی ہے. حضرت موسیٰ نے لکڑی کو زمین پر رکھا تو رینگ رہی تھی، مصطفیٰ نے کنکری کو ہاتھ میں لیا تو کرنا پڑ گیا. حضرت اعلی حضرت جھوم کر فرماتے ہیں اشائے کلیم اشتہائے قسم تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی وہ خطرناک غضبناک سانپ ہو گیا تھا، اشائے کلیم اشتہائے قسم تھا. اور جب خطرناک چیز کو لوگ دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہو کے مسکراتے ہیں، ارے گرتے پڑتے بھاگتے بھاگیں گے کہ نہیں؟ ایک ایگزامپل، اگر یہاں بیچ میں اتنا بڑا اژدہا پھون کر کے اچانک ظاہر ہو، ایمانداری سے بولو کیا ایسے اطمینان سے میری تکلیف سنو گے؟ نہیں سنو گے. جو خطرناک غضبناک اچانک کوئی چیز آ جاتی ہے تو کھڑا آدمی، سبلا ہوا آدمی، ہوش و حواس والا آدمی، ہوش حواس بھی بگڑ جاتا ہے، اس کا سنجیدہ کھڑا ہونا بھی نہیں ہوتا ہے، ایک پر ایک گرتے بھاگتا ہے، جوتا پتڑا بھی قیمتی ہے چھوڑ دیتا ہے. یہ ہے غضبناک کا اثر. آغا حضرت ایک مصرے میں فرماتے ہیں، اسائے کلیم اسائے غضب تھا. یہ جناب موسیٰ کی بارگاہ ہے کہ ان کے عصا کو دیکھ کر لوگ جگمگانے لگتے ہیں، بھاگتے ہیں. آئے میرے آغا حضرت فرماتے ہیں، گروں کا سہارا اسائے محمد، مصطفیٰ کا عصا بھگاتا نہیں، جو گر رہے ہیں سنبھل نہیں رہے ہیں، مصطفیٰ کا عصا انہیں سہارا دے دے. عصائے کلیم اجدائے غضب کا، کھڑے تھے تو ڈگمگا کر گرنے لگے، مصطفیٰ کا عصا آتا ہے تو ڈگمگانے والوں کو سہارا دے دے. آپ کہیں گے قرآن سے تو یہ پتا چل گیا، لیکن حضور کی لاٹھی اور حضور کا عصا پھسلنے والے ڈگمگانے والے کو سہارا کیسے دے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، سرکار کی گفتگو سنتے 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 کافی رات گزر گئی. اب جب سب صحابہ جو مدینے گئے تھے وہ گھر جانے لگے، یہ دیہات کے لوگ تھے، آئے تھے. اب ان کو اس زمانے میں جہاں الیکٹریسٹی نہیں تھی، لائٹیں نہیں، ٹارچ نہیں، کوئی سادھن نہیں، اتنی دور گھر پر دیہات میں جانا، جنگل کا راستہ، خطرے ہیں، گڈھے ہیں، کھیت کی میڈیاں ہیں، اندھیرے میں جائیں گے تو لڑکھڑائیں گے گریں گے کہ نہیں، اگر جنگل میں کوئی آواز آئے تو یہ بھاگیں گے، یہ سب ہوگا. ایک دہشت کا ماحول ہے. حضور سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گھر جانا ہے. تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی انہیں عطا اور فرمایا، اس لکڑی کو لے جاؤ اور اس پر اپنا ہاتھ پھیر دیا، تو جیسے یہ راڈ جلتا ہے نا، ہے کہ نہیں رہا ٹیوب لائٹ، یہ ایسی پوری لکڑی جگمگانے میں تم نے ابھی راڈ ٹیوب لائٹ بنایا، اس پر ایک پتھر پھینکو تو ٹوٹ جائے گا اور روشنی ختم ہو جائے گی. لیکن مصطفیٰ نے ایسا راڈ، ایسا ٹیوب لائٹ بنا دیا، اس کو کاٹو گے تب بھی چک چک منائے گا، اگر توڑ دو گے تو دو دو ٹیوب لائٹ بن جائیں گے، اس کی روشنی کبھی فیوز نہیں ہوتی، اس میں کوئی تار نہیں لگا رہتا. وہ صحابی باتیں کرتے ہوئے خوش ہو کر کے جو کھیت کی باریک باریک میٹھیوں میٹھیوں پر اور راستوں پر چلتے تھے، وہ ڈگمگاتے تھے، مصطفیٰ کے ہاتھ کی لکڑی نے ان ڈگمگانے والوں کو سہارا دیا، جو گرنے والے تھے انہیں آسرا بن گئے. یہ دونوں اتنی نام سے بغیر ڈگمگاتے ہوئے راستہ طے کر رہے. اب اس پوائنٹ پر پہنچے جہاں ایک صحابی کو اس طرف جانا تھا اور دوسرے صحابی کو اس طرف، ایک لیفٹ میں جا رہا ہے ایک رائٹ میں، تو جس کے پاس ہے لکڑی وہ تو مزے میں ہے، اسے روشنی ہے. انہوں نے کہا، بھائی اب میں کیا کروں؟ تو وہاں ایک کھجور کا درخت تھا، ایک کھجور کی ٹہنی انہوں نے توڑی اور کہا اسے ٹچ کر. وہ لکڑی، اس پر حضور کا ہاتھ نہیں پڑا تھا کھجور کی شاخ پر، یہ تو دوسرے صحابی کے ہاتھ میں ہے، اس پر دستے پا کے مصطفیٰ پڑا تھا. لیکن صحابی کا عقیدہ تو دیکھو، وہ جانتے ہیں کہ جو نبی سے فیض لے کر لکڑی جگمگا رہی ہے، اس سے دوسری لکڑی اگر ٹچ کر دی جائے تو وہ بھی جگمگانے لگے، اور یہ دوسری سے تیسری سے چوتھی، چوتھی سے ہزاروں لکڑیاں اگر ٹچ کرتے جاؤ تو مصطفیٰ کا فیض ہر سوکھی لکڑی میں بہتی ہے. یہ فیض ہے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی لکڑی چلتے ہوئے کو زمین پر دھام سے گرا دے اور مصطفیٰ کے ہاتھ کی لکڑی باریک راستوں پر ڈگمگاتے ہوئے گاؤں کو سنبھالنے کا ذریعہ بن جائے. اشائے کلیم اشدہائے غضب کا گروں کا سہارا اشائے. جب یہاں تک حضرت موسیٰ نے دیکھ لیا آواز آ رہی ہے کلام سن رہے ہیں تو دل میں ایک شوق پیدا ہوا. پردے کے پیچھے سے اللہ کا کلام سن رہا ہوں تو مچل پڑے موقع ہے مانگ لو. قدرت والے کی بارگاہ ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کیا رب تیرنی انصر الیک. اے موسیٰ اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دے. یہ نبی کی ڈیمانڈ ہے. اگر جو نبی نہیں ہے وہ ایسا ڈیمانڈ کرے تو اس پر عذاب اترتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پہاڑ کے نیچے کھڑے تھے ایک مرتبہ اور حضرت موسیٰ اللہ تعالی سے بات کر رہے تھے اور یہ نیچے والے اللہ کا کلام موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اپنے کان سے سن رہے تھے. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. لیکن وہ یہودی تھے بڑی نکمی قوم. نہ پہلے سدھری کیا سدھرے کی انہیں اپنا دوست مت بنا. یہ منہاج القرآن والا ان کو اپنا بھائی بولتا. نہ وہ پہلے سدھرے اور نہ یہ اب سدھرے. اب دیکھو کیسے بگڑے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ کلام کر رہے ہیں اپنی قوم سے. 70 لوگ ایجوکیٹڈ تھے اس زمانے کے. اپنی قوم کے سردار تھے. ان سے فرمایا اللہ کا کلام سن رہے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ قرآن سن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. یہ نیچے والے ایجوکیٹڈ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ ہم آپ کی بات کیسے مان لیں کہ اللہ ہی کا کلام. نبی کہہ رہے ہیں اور اسے یقین نہیں آ رہا. لن نو ملا لگا حتا نر اللہ جہرا. ہم نہیں مان سکتے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ نہ لیں. صحیح یہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا فأخذتهم الصاعقة. اللہ کی طرف سے چڑھان کی بجلی گڑکی اور یہ سب کے سب اس دھماکے کو سن کر کے مر گئے. موسیٰ نیچے جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ابھی تک تو یہ بول رہے تھے یہ خاموشی کیسے ہو گئی. دیکھا تو سب جنگل گارڈ میں مرے ہوئے تھے. سب لمبے لمبے کھجور کے تنے جیسے تھے. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا الہ العالمین میری قوم بہت شریر ہے. میں تو پڑھے لکھے جو ان کے سردار تھے ان کو لے کر آیا تھا چلو اللہ کا کلام سناتا ہوں. یہ آئے تھے اور یہ تو مر گئے. اب جاؤں گا تو مجھے زندہ نہیں رکھیں گے. ہمارے اچھے آدمی کو مروانے کے لیے لے گئے تھے. حضرت موسیٰ کے ماننے والے بڑے خوش تھے. اے پروردگار عالم کے لوگ مر گئے انہیں زندگی ہے تاکہ ان کی قوم میرے ساتھ بے عزتی کا برتاؤ نہ کرے. دوستو قرآن فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم. اے یہودیہ تمہارے بڑے لوگوں کو مرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کی دعا سے زندہ فرما دیا. سمجھ گئے؟ زندہ سانپ تھا ہاتھ میں لیا تو لکڑی مردہ. زندہ آئے تھے اللہ کا غضب اترا تو مردہ، اور نبی کا ہاتھ اٹھا تو پھر زندہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس کی تفصیلات تو بہت ہے. یہ ہو گیا حضرت موسیٰ اللہ کا کلام سن رہے تھے، فرمایا مولا مجھے دکھا دیا اپنا کلام. یہ موسیٰ علیہ السلام کا غیر نبی نے جب کہا دکھا دو اللہ کو تو غضب نازل ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ فرماتا لن ترانی تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو حضرت موسیٰ نے پھر عرض کی مولا میں تو نہیں دیکھ سکتا، تم تو دکھا سکتا ہے. یہ ناز تھا تو دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ تم دیکھنا چاہتے ہو تو میری طرف سے ایک شرط ہے، وہ شرط اگر پوری ہو گئی تو میں میرا جلوہ تم دیکھ لو گے. وہ شرط کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے ولکن انظروا الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. اے موسیٰ ہاں تم مجھے دیکھ سکتے ہو، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ انظر الی الجبل پہاڑ کی طرف دیکھو. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے، موسیٰ تو عرض کر رہے ہیں مجھے اپنا جلوہ دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یہ دیکھ لو، فرماتا پہاڑ کو دیکھو. دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو اور اللہ تعالیٰ فرماتا پہاڑ کو دیکھو، ہے کوئی تعلق؟ اسی کا نام ہے وسیلہ. خدا کو دیکھنا ہے ڈائریکٹ مت دیکھو، پہاڑ کو وسیلہ ہم کر رہے ہیں. پہاڑ کو دیکھو فإن استقر مكانه فسوف ترانی. ہمارے دیدار کے لیے جو وسیلہ ہے اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم ان قریب مجھے دیکھ لو گے. حضرت موسیٰ نے شوق کی نگاہیں کھول دی اور جس اسپاٹ کو بتایا گیا تھا یہاں دیکھو پلک جھپک نہیں رہی ہے اور اسے دیکھ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما تجلى ربه للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا. اللہ نے اپنی تھوڑی سی تجلی چمک پہاڑ پر لگا دی، اور جیسے ہی تجلی پہاڑ پر پڑی تو پروردگار عالم فرماتا فجعله دكا، پورا پہاڑ چور چور ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں یہ پہاڑ کو جب کاٹتے ہیں دیکھتے اتنے بڑے اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جب ڈائنامائٹ ہوتا ہے تو اڑتے ہیں. اتنی سی تجلی ایک جگہ پڑی تھی، لیکن اس کا دھماکہ کیسا تھا، پورا کوہ طور جل کر کے چور چور سرما بن گیا. آج جتنے سرما آتے ہیں یہ تو کوہ طور سے آتے ہیں، اس زمانے سے پوری دنیا میں سرما جا رہا ہے. اللہ نے اس تجلی کی وجہ سے اس پتھر نے یہ اثر پیدا کر دیا کہ کسی کی اگر آئی سائٹ ویک ہو گئی ہے، آنکھ کی روشنی کم ہو گئی ہے، تو وہ سرما لگاتا جائے تو آنکھ کی روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ تجلی الہی کا اثر ہے. پہاڑ کے ایک اسپاٹ پر وہ تجلی پڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس تجلی کا فیض پورے پہاڑ کو عطا فرما دیا، اور سوری پوری دنیا میں آنکھوں کی روشنی کا ذریعہ بنا، لیکن اصلی سرما ہونا چاہیے. آج کل تو ہر کام جو ہے امیٹیشن ہو گیا، نقلی بن گیا ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس تجلی پر نگاہ پڑی تو اللہ تعالی فرماتا ہے فخر موسیٰ سر، پہاڑ کا حال ہوا کہ جل کر چور چور ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر پڑ گیا، بے ہوش ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں جو عرض و معذوس کی معبوس کیا تھا اس سے آپ کو اپنے آپ کو رجوع کر لیا. رب نے فرمایا میری تجلی دیکھنے کی تاب نہیں ہے تمہاری نگاہ میں. یہ جناب موسیٰ کو قرآن فرما رہا ہے. تو جب اللہ کی تجلی کو کروڑوں میل کے فاصلے سے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے نبی کی نگاہ کو، اب میری مصطفیٰ کو حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ مجھے اپنا جلوہ دے گا. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ جلوہ دے گا، ایک جگہ اپنی خواہش ظاہر کی جا رہی ہے. حضور تو آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، رب نے جبریل کو بھیجا، میرے نبی نے خواہش ظاہر نہیں کی ہے، میں ملنا چاہتا ہوں خدا کا. وہ موسیٰ کی معراج تھی اور یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں دیکھا، اور یہاں نبی سو رہے ہیں. رب فرماتا ہے جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اے جبریل بلا کے لاؤ. دیکھنے کے لیے نہیں بلایا تھا، مصطفیٰ کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے بلایا. اس بات کو ہر مسلمان مانتا ہے. اب اس کے ماں باپ معاملے میں ایک اور بات، اس کو یہاں چھوڑ دیجیے، اللہ تعالی نے ہر چیز کو جاننے اور سمجھنے کے لیے انسان کے اندر حواس خمسہ پیدا کیا. نہیں سمجھے حواس خمسہ؟ اگر سمجھ گئے تو میں آگے بڑھ جاؤں، اور نہیں سمجھے تو بول دو. نہیں سمجھے، یہی بات ہے، جو نہیں سمجھتا ہے وہ بولنے کو نہیں سمجھتا. میں سمجھا دوں گا. حواس کہتے ہیں سینس کو، اور خمسہ کہتے ہیں فائیو کو. فائیو سینس اللہ تعالی نے ہر انسان کو، مسلمان ہو چاہے کافر ہو، ہر ایک کو پانچ سینسر دیے ہیں، پانچ. اب اس سینسر کو سمجھو، یہ زبان ہے، اس نے اللہ نے ایک سینسر فری کر دیا. وہ سینسر کیا کام کرتا ہے، کس چیز کا ٹیسٹ اور مزہ کیا ہے، زبان کا سینسر وہ آپ کو بتاتا ہے. یہ مرچی ہے، اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ یہ بریانی ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ رسگلا ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ یہ ٹیسٹ صرف یہی سینسر بتاتا ہے. اگر آپ شہد کا ٹیسٹ معلوم کرنا چاہو اور ناک میں ڈال دو تو ناک بتائے گی، کان میں ڈال لو، یہ بھی تو یہیں پر ہے اسی محلے میں، لیکن اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے. ناک کو طاقت نہیں دی ہے، آنکھ کو چکھنے کی طاقت نہیں دی. ایک سینسر یہ ہے چکھنے کا، اور دوسرا سینسر ہے سننے کا. وہ کہاں ہے؟ اتنے مجموعہ ہے، شمامت الانبر ہے، گلاب ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ آنکھ میں ڈالنے سے پتا چلے گا. کان میں اتر کی پوری بوتل بھر دو، درد تو ہوگا، خوشبو نہیں بتائے گا. وہاں سے بھی اگر خوشبو آئے گی تو ناک ہی بتائے گی. ناک کے اندر اللہ تعالی نے خوشبو اور بدبو کو جاننے کا سینسر بنا دیا. کتنے سینسر ہو گئے؟ ایک کہاں ہے، دوسرا ناک کا سینسر سونگتا ہے، اور زبان کا سینسر چکھتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، جو بھی آپ بولو، اردو بولو، انگریزی بولو. تیسرا سینسر یہ ہے، اس کا کام ہے، یہ لمبا ہے، گدا ہے، کالا ہے، گورا ہے، گرین ہے، یلو ہے، یہ کون بتائے گا؟ کام نا، اس لیے سینسر ہی نہیں ہے، یہ آنکھ کا سینسر ہے، یہ ابا ہے، یہ سالا ہے، یہ بھانجا ہے، یہ سب کون بتاتا؟ رشتے داری کو کون بتاتا؟ یہ آنکھ کا سینسر. اگر یہ آنکھ کا سینسر ختم ہو جائے تو ابا کہاں ہے، سالا کہاں، کچھ نہیں سمجھنا آئے گا. دونوں بیٹھے ہیں ایسے کٹورے تو سالے کو بولے گا ابا اور ابا کو بولے گا سالا، تو بولو رشتے داری کا حال کیا، ادبی بڑھتی چلی جائیں. یہ سینسر چاہیے رشتے کو پہچاننے کے، آنکھ میں یہ سینسر رکھنے عطا پڑتا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک سینسر، دوسرا، تیسرا. اب سائڈ میں آ جاؤ، ابھی نیچے سے اوپر آپ چل رہے ہیں، اب یہاں اوپر سے سائڈ میں آ جاؤ. یہ کان ہے، اس میں سننے کا سینسر اللہ نے لگایا، دور دراہ بول رہا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے آپ فیصلہ کر لیں گے کہ گدھا بول رہا ہے، اور اگر مرغا بول رہا ہے تو مرغا بول رہا ہے. کوئی تو ایسا دنیا میں نہیں ہے کہ مرغا بولے تو بولو دیکھو گدھا بول رہا ہے، اور گدھا بول رہے تو دیکھو بلبل چہل رہی ہے. ایسا ہوتا ہے جو سینسر اللہ نے فٹ کر دیا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے. یہ چار سینسر ایک ہی محلے میں اللہ نے چار ٹاور لگا دیا اور سب اپنا سینسر کام کرتے ہیں. اور پانچواں سینسر کام تلاش کرو، دماغ میں نہیں، دماغ سے کام لو، ہاتھ میں بھی نہیں. پانچواں سینسر پوری باڈی میں، چمڑی، یہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہے، پیر کے تلوے سے لے کر بال کی نوک تک اس کا نیٹ ورک اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے. آنکھ میں بھی وہ ہے، کان میں بھی وہ ہے. برف کا اتنا بڑا ٹکڑا کان میں ڈالو تو کان بتائے گا کہ نہیں کہ ٹھنڈا ہے، اور اگر آگ کی چنگاری ڈال لو تو بولے گا بڑی گرم ہے. آنکھ میں ڈالو تو وہ بھی بتائے گی، زبان پر رکھو تو وہ بتائے گی گرم ہے کہ سرد ہے. یہ سینسر پورے باڈی میں، یہ نرم ہے یا سخت ہے، پوری باڈی میں اللہ نے اس سینسر کو پھیلا دیا. اچھی طرح سمجھئے کتنے سینسر ہو، پانچ سینسر ہو گئے. یہ سب کو معلوم ہے نا، چاہے ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے مراٹھی ہو، چاہے سنی ہو، چاہے ٹنی ہو، کوئی بھی علم غلم اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ سینسر، فائیو سینسر، کامن سینسر ہر ایک کو دیا. ایک سینسر بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے تو لائف ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کان ٹوٹ گئی تو، آنکھ چلی گئی تو، کان چلا گیا وہ بولتا ہے ابا بلائے ہیں تو بولے میں بابا جا سلام علیکم، تو وہ سلام علیکم بولتا میں تو سالے بول رہا. عجیب عجیب، ایک سینسر ختم ہوا تو سمجھ، علم اور لائف یہ سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، حقیقت سامنے نہیں آتی، کنفیوز ہو جاتا. ایک دیہات میں کبھی ہاتھی نہیں گیا، ایک دن ہاتھی پہنچا، سارے دیہات میں گاؤں میں شور ہو گیا، ہاتھی آیا، ہاتھی آیا، مار دھورا، چھوٹے بڑے سب دیکھنے کے لیے چلے. ایک بڑے میاں تھے، اپنے پوتے سے کہتے ہیں بیٹا مجھے بھی لے چل، ہاتھی دیکھوں گا. تو پوتے نے کہا دادا آپ کے تو دونوں شٹر بند ہیں، کیسے دیکھیں گے؟ بولے ایسے ایسے چھو کر کے دیکھوں گا. دیکھے گا چھو کر کیسے دیکھے؟ لیکن لے کے گیا ڈنڈا سنبھال کر، بڑے میاں گئے، ہاتھی کے پیچھے اس نے کھڑا کر دیا، آگے نہیں کھڑا کیا، کہیں سوٹ نہ مار کے، ڈنڈا تو پہلے سے پیچھے کھڑا کر دیا. ہاتھی اپنا پن ہلا رہا تھا، بڑے میاں کے ہاتھ میں تم ہٹ کہنے لگے بیٹا سمجھ گیا ہاتھی رسی جیسے ہے کیا واقعی ہاتھی رسی جیسے اس نے یہ غلط فیصلہ کیوں کیا سینسر نہیں تھا اگر یہ آنکھ ہوتی تو اتنی دبلی پتلی تم کو پونچھ کو رسی کہہ کے ہاتھی کا فیصلہ کر ایک دوسرے بچے نے دھکا دیا بڑے میاں اتنا بڑا ہاتھی اور آپ بول رہے رسی ہے کتنا غلط فیصلہ تو بڑے میاں کے ہاتھ میں اتفاق سے اس کا پیر آ گیا یہ نہ اے بیٹا آپ تو سمجھ گیا ہاتھی پلر جیسے ہے یہ بھی فیصلہ غلط ہے کسی نے اس کا ہاتھ پیٹھ کے اوپر رکھ دیا کہا کہ اب تو بس کرو ہاتھی تخت جیسا ہے میں عرض کر رہا ہوں دوستو یہ غلطی کیوں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے پانچ سینسر دیے تھے ایک سینسر غائب ہوا تو اتنا بڑا ہاتھی اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے تو باریک سوئی کو کیا سمجھ پائے گا سینسر جب سلامت ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے حقیقت کو آدمی سمجھ میری بات سمجھ گئے بڑی گہری اور علمی بات فلسفے کی بات کر رہا ہوں دیہاتی ہوں اس لیے دیہاتی انداز میں بولتا ہوں جب سینسر باقی رہتا ہے تو ہر چیز کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے خوشبو کو سمجھے گا بدبو کو سمجھے گا آنکھ ہے تو چھوٹے بڑے کالے پیلے ہاتھی گھوڑے گدھے کو سمجھے گا اور اگر زبان کا سینسر سلامت ہے تو مرچی گلاب جامن سب کے ٹیسٹ کو سمجھے گا لیکن یہ کامن سینس ہے جو ہر انسان کو اللہ نے دیا لیکن اے مسلمان خوش ہو جاؤ تمہیں ایک اور سینس اللہ نے دیا اس سینسر کا نام ہے ایمان
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
مومن آنکھ سے صرف نہیں دیکھتا بلکہ مومن ایمان کے سینسر سے دیکھتا اور جب ایمان کا سینسر سلامت ہوگا تو نبی جو بولیں گے مان لے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 27 رجب کو گیا آیا زنجیر ہلتی رہی بستر گرم رہا ابو جہل کے بعد پاس ایمان کا سینسر نہیں تو کہنے لگا محمد خاص اللہ جھوٹ بولتے ہیں ایک پوسیبل چند سیکنڈ کے اندر جانا آنا کیسے ہو سکتا کامن سینس سے نہیں ہو سکتا اور صدیق کو جب پتا چلا تو کہنے لگے آمنا وہ سب اپنا میں تصدیق کرتا ہوں کہ حضور گئے یہ زیادہ ہے اس سے کم تعلیم میں چاہتے تو حضور وہاں سے جاتے ہو میں زیادہ دلیل نہیں دے رہا ہوں ایک پیغام دے رہا ہوں جو نبی کی کسی بات کا انکار کرے تو لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں فیصلہ کر دو اس کے اندر ایمان نہیں ہے چہرے پر داڑھی ہے سر پر پگڑی ہو پائجامہ اونچا ہو کرتا نیچا ہو پیشانی پر نماز کا نشان ہو یہ سب ہو سکتا ہے لیکن جب نبی کے معراج کا انکار کرے تو خدا کی قسم ایمان نہیں ہے اس کے اندر جس طرح اندھے کے پاس اگر آنکھ ہوتی تو ہاتھی کو رسی نہیں کہتا ہاتھی کو پلر نہیں کہتا ہاتھی کو ہاتھی کہتا اسی طرح جس کے دل کے اندر ایمان ہے مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہیں کہے گا اللہ کا معراج کا دلہا کہے گا اللہ کو کائنات کا مالک و مختار کہے گا انہیں زندگی کا اختیار دے کر کے کہے گا امام احمد رضا کا شعر پڑھے گا اللہ کی شرطا بقدم شان اللہ کی شرطا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان انسان میں ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان. آپ کے واقعات آپ نے سنے, مجھے پوری تفصیل نہیں بیان کرنی ہے. معراج کا جو منکر ہو آپ اس سے دور ہو جائیں.
سبحان اللہ, بے شک.
کیا دلیل کہ یہ مومن نہیں ہے؟ ارے اگر ایمان کا سینسر ہوتا تو نبی کے معراج کا انکار بھی نہیں کرتا. اندھے کو آنکھ ہوتی تو ہاتھی کی حقیقت کا انکار کر کے رسی نہیں کہتا. اور اے دوستو, نبی کا غیب ہے نبی کو مانتا. ایمان کا سینسر سلامت ہے تو نبی کی ہر بات کو وہ سچا ہے. صدیق اور ابو جہل میں یہی تو ڈفرینس تھا. کیا وہ عربی نہیں تھا ابو جہل؟ صدیق بھی عربی تھے, وہ بھی قریش, یہ بھی قریش, وہ بھی مدی مکے میں, یہ بھی مکے میں. آخر یہ ڈفرینس آنکھ کی, ناک کی, کان کی وجہ سے تھا؟ جی نہیں, ایمان کی وجہ سے. ایمان سلامت ہے تو قرآن پر ایمان سلامت, ایمان سلامت ہے تو حضور کی رفتار پر سلامتی. ہر چیز کو آدمی مانے گا. یہ کامن سینس میں نے اسی لیے کہا. زبان کا ٹیسٹ بگڑ جایا تو دودھ کو بولے گا کڑوا لگتا ہے, ہوتا ہے کہ ملیریا کا بخار آتا ہے اور اما نے بڑے پیار سے کہا بیٹا ایک کپ دودھ پی لے, منہ میں رکھا گا تھوک. ماں نے کہا کیوں؟ بولے بڑا کڑوا لگتا ہے. دودھ کڑوا ہوتا ہے کہ اس کو کڑوا کیوں لگتا ہے؟ زبان ہے ٹیسٹ نہیں ہے, سینسر ڈیمیج ہو گیا ہے ملیریا کے بخار کی وجہ سے, اس لیے دودھ اس کو کڑوا رکھتا ہے. بریانی کھلا دو, اماں اچھی نہیں لگتی بریانی, سب بریانی کھانے کے لیے دوڑتے ہیں, کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے. لیکن یہ ملیریا والا تھو کیوں کرتا, اس کو کرنی کیوں لگتی ہے؟ جو سینس تھا اس کا چکھنے کا وہ ڈاماڈول ہو گیا. سیل سلامت رہتا ہے تو لذت بھی ملتی ہے, سیل سلامت رہتا ہے تو حقیقت بھی سمجھ میں آتی ہے, سیل سلامت ہے تو بدبو اور خوشبو میں ڈفرینس بھی معلوم ہوتا ہے, اور سیل سے جب ختم ہو جاتا ہے تو ہر حقیقت نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. اسی طرح ایمان کا سینس ہوتا ہے تو غوث آدم نظر آتے ہیں. غریب نواز کو غریب نواز مانتا ہے, نبی کو نبی مانتا ہے,
مفتی اعظم ہند
زندہ,
مفتی اعظم ہند
زندہ,
شریعہ
زندہ,
تاج شریعہ
زندہ.
اسی طرح سے ہے لوگوں, ایک ہے عقیدے کا سینس اور ایک ہے عمل کا سینس. عقیدہ سمجھنے کے لیے محبت رسول کا سینس ہوتا ہے, اور عمل کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے فقہ اسلامی کا سینس ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے اس کا مطلب کیا ہے, تو دو منٹ میں سن لیں. نماز شریعت کا ایک مسئلہ ہے, روزہ دوسرا مسئلہ ہے, زکات تیسرا مسئلہ ہے, حج چوتھا مسئلہ ہے, بہت سے مسئلے ہیں. اس کی حقیقت کو اور اس کے فائدے کو سمجھنے کے لیے فقہ کا اور معرفت کا سینس ہوتا ہے. نماز کی کیا کیا خوبیاں ہیں ہم لوگوں کو نہیں پتا, اس لیے نماز کو معمولی سمجھ کر کے چھوڑ دیں. اگر سینس موجود ہے تو پہلا سینس یہ تم کو جگانا پڑے گا کہ معراج کا تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا دیتا ہے, اور یہ گفٹ کس نے دیا ہے؟ آج کل مکان اچھا بنا دیتے ہیں, ڈاک بنگلہ, وہ ایئر کنڈیشن بنگلہ, تو کہتے ہیں گاڈ گفٹ, اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے. ہاضا من فضل ربی, لکھواتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے یا نہیں گفٹ ہے. میرے دوستو یہ گفٹ ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن نماز وہ گفٹ ہے. گاڈ گفٹ اگر سمجھنا ہے تو نماز کی اہمیت کو سمجھو، وہ دنیا کے زمین پر یہ گفٹ نہیں ملا ہے، پہلے دوسرے آسمان پر یہ تحفہ نہیں ملا ہے، رسول کو وہاں بلایا گیا جہاں پر کسی کی گزر نہیں ہے، سوچ نہیں جا سکتی، جبریل نیچے جگہ پر رک گئے، مصطفیٰ اس تنہائیوں میں پہنچے اور وہاں یہ گفٹ اللہ نے عطا کر دیا۔ کبھی نماز کی اہمیت کو سوچا ہے؟ نماز یہ معراج کا تحفہ ہے، گاڈ گفٹ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ گزارا ہے جہاں کسی کا گزر نہیں ہے، روزہ یہاں فرض ہوا، زکات یہاں فرض ہوئی، سارے مسائل یہاں پر فرض ہوئے مدینے اور مکے میں، لیکن نماز عرش کے منہ پر پڑھا۔ کم سے کم اس گاڈ گفٹ کو سمجھ کر کے نوجوانوں اپنے سروس میں سے، اپنے کاموں میں سے وقت نکال کر کے نماز پڑھو، اور معراج کا صحیح معنوں میں مسا اس وقت آئے گا جب اے بندے تو رب کے سامنے جھکنے لگے گا۔ روزانہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے گھنٹے دیے؟ 24 گھنٹے ہیں نا، کہ 23.5 گھنٹے دیے؟ 24 پورے لاکھ دور کے 24 گھنٹے دیے، اور اس 24 گھنٹے کو آپ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ اپنے کاموں میں کرتے ہیں نا، روٹی بوٹی کے لیے، دوستوں سے ملنے، شادی بیاہ، یہ 24 گھنٹہ روزانہ اسی کی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس 24 گھنٹے کو گفٹ آپ کو دیا، اور اس 24 گھنٹے میں سے آپ سے تھوڑا سا وقت اپنے لیے مانگا ہے، طلب فرمایا ہے۔ فجر کی نماز میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ بولے آپ ہی بولو، 10 منٹ، ہم نے 5 منٹ اور اس میں بڑھا دیا، چلو ہم نے آدھا گھنٹہ بڑھا دیا، وضو کرنے میں آدھا گھنٹہ، فجر میں، ظہر میں، تم کم سے کم بولو گے آدھا گھنٹہ، میں نے کہا چلو 1 گھنٹہ لے لو ظہر کے لیے، کتنے ہو گئے؟ 1 گھنٹہ 30 منٹ، اب اثر میں آدھا گھنٹہ مان لو، اب کتنے ہو گئے؟ 2 گھنٹے، مغرب میں آدھا گھنٹہ، کتنے ہو گئے؟ 2.5، اور عشاء میں 1 گھنٹہ، کتنے ہو گئے؟ 3.5 گھنٹہ۔ میں اس پر پلس کر دیتا ہوں، آدھا گھنٹہ اور بھی بڑھا لو تو کتنے ہو گئے؟ آپ کو کتنے دیے اس کے لیے؟ بند 20 گھنٹہ کہتا ہے تم یوز کرو، اور اس کی دی ہوئی نعمت میں سے صرف 4 گھنٹہ اونلی 4 آورس، وہ بھی نہیں، تم بھی اگر ایمانداری سے دیکھو گے تو 3 گھنٹہ، لیکن 4 گھنٹے ہم نے کہا، یہ گاڈ گفٹ، یہ زندگی کے ہر 24 گھنٹے ہیں، 30 گھنٹہ آپ یوز کرو، اور رب فرماتا ہے بندے 4 گھنٹے میری رضا کے لیے خرچ کرو، اگر یہ خرچ کر لیا تم نے، مصطفیٰ کو معراج میں نماز ملی، اب تم زمین پر نماز پڑھو تو عروج مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ کے صدقے میں منبر پر بیٹھ کر قسم کھا کر اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، تمہیں دن دونی عروج ملتا چلا جائے گا، ترقی ملتی چلی جائے گی، دل کی شانتی، کاروبار کی سچائی، گھر کی نحوست ختم ہوگی، آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر محبت پیار کے ساتھ رہنے کا ڈھنگ سے۔ میرے دوستوں، جوانوں، بوڑھوں، 24 گھنٹے میں 30 گھنٹہ تم استعمال کرو، خدا کے لیے 4 گھنٹے رب کے بارگاہ میں خرچ کرو، پھر دیکھو اس بڈھے کی بات میں کتنی سچائی ہے، کیونکہ ہر چیز کی سچائی سینس سے معلوم ہوتی ہے، ہر چیز کی سچائی تجربے سے معلوم ہوتی ہے، تجربہ کر کے دیکھو، انشاءاللہ کام تمہارا پتہ چلا جائے گا۔ ہماری تعمیش کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارے چھوٹ چھا کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہے ہم لوگوں کے چھوٹ چھا میں بھی برکت ہے، لیکن تم خود اتنے اسٹاک ہو جاؤ گے کہ جہاں جب گاڑی نہیں چلو گی تب مجھے مشرف کے پاس آؤ گے، اپنی گاڑی خود چلانا سیکھ لو، ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے، اسٹیئرنگ پر بیٹھو، اسلام کی ویکل تم نے تو خرید لی ہے، اسٹیئرنگ پر بیٹھ جاؤ، سیلف مارو، بریک کس کو کہتے ہیں، کلچ کس کو کہتے ہیں، یہ سب سیکھ لو، اور جب بیٹھو گے یہاں پر تو انشاءاللہ جنت کے گیسٹ ہاؤس میں تمہاری کار جا کر کے رکے گی، ڈرائیور بن
جاؤ.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. معراج کا فلسفہ یہ ہے، رب کی بارگاہ میں جھکو اور جھک کر کے اپنے اس دل کو صاف ستھرا کر لو، عروج ملتا چلا جائے گا. معراج کو معراج اسی لیے کہتے ہیں، عروج اوپر جانا، اوپر جانا چاہتے ہو تو معراج کے تحفے کو سینے سے لگا دو. وہ ہلے نہ کھڑے ہو کر سراتا.